ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام وارث انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، کل جہاں گفتگو کا سلسلہ رکا تھا اور کل کی باتوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں اشارہ کر کے آگے بڑھیں گے، کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ وہ دین اور وہ نظریات جن پر ہمارے عقیدے کے مطابق ہماری ابدی زندگی کا دار و مدار ہے، جس نے یہاں صحیح دین پر عمل کیا تو وہاں اچھا اجر لے گا، اور جس نے یہاں صحیح عمل نہ کیا اس کا نتیجہ برا ہوگا۔ قرآن مجید میں چند مقامات پر اللہ نے ایک بہت ہی خطرناک چیز کی طرف توجہ دلوائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم بہترین کام کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ اچھا کام کر رہے کوئی نہیں، ہم سے زیادہ صحیح راستہ ہے ہی نہیں کسی کا، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ گمراہ ہوتا ہے، اور یہ عام گمراہ سے اونچے لیول کا گمراہ ہے۔ ایک غلط راستے پہ جانے والا وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ نئی جگہ ہے اور کوئی اس کو بتائے کہ جدھر تو جا رہا ہے ادھر تیری منزل نہیں ہے، تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور صحیح راستے پہ چل پڑتا ہے۔ لیکن آپ ایک ایسے شخص کو تصور کریں جسے یقین ہے چل رہا غلط راستے پر ہے، لیکن اس کو یقین ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، اسے کون ٹھیک کرے گا؟ اسے صرف ایک چیز ٹھیک کر سکتی ہے کہ اس کا وہ جو غلط یقین ہے وہ کسی طرح ٹوٹے، اور غلط یقین ٹوٹنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ آپ اس کو اپنی عقل استعمال کرنے کی طرف توجہ کروائیں۔ جب تک عقل کی طرف نہیں آتا، جذبات میں، اندھی آبا و اجداد کی تقلید میں، وہ غلط راستے کی طرف ہی چلتا رہے گا، بلکہ جو اس کو صحیح راستے کا بتائے گا اس کے خلاف ہوگا، اس سے لڑے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو دین آپ کو اس دنیا میں جو مسائل درپیش ہیں آپ کے معاشرے میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، مثلاً آپ کے ملک کو کتنے مسائل درپیش ہیں، غربت کا مسئلہ درپیش ہے، تعلیم کا مسئلہ درپیش ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے بچے ہیں جو اسکولوں میں جا ہی نہیں سکتے، ان کو چھوٹی ایج میں ہی مثلاً ایسے حالات ہیں گھر کے کہ ماں باپ ان کو مزدوریوں پہ لگا دیتے، اسی طرح کرپشن کا مسئلہ درپیش ہے، چھوٹے لیول سے لے کر دودھ میں پانی ملانے سے لے کر اور اوپر کے لیول تک کرپشن ہوتی ہے، اور چند روپوں کی کرپشن سے لے کے اربوں کھربوں روپے دوسرے ملک میں پاکستان کا منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جس کو آپ دین سمجھتے ہیں وہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کا کو آپ کی ذمہ داری بتاتا ہے یا نہیں بتاتا؟ اگر آپ کو نہیں بتاتا، آپ کو لگتا ہے دین ہم جو دین جس نے ہمیں جنت میں لے کے جانا ہے جن چیزوں نے، وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کو ٹھیک کرنے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، دین نہیں دے رہا، تو آپ نے اور کہیں سے تو دین لیا ہوتا تو شاید اتنی بڑی غلط بات نہ ہوتی۔ جو کہتا ہے میں نے امام حسین سے دین لیا، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ امام حسین کا تو شعار ہی یہی ہے کہ میں امر بالمعروف، امر بالمعروف کیا کرنا تھا؟ ایک کرپٹ آدمی کو، ایک بے ایمان آدمی کو امت کی باغ دوڑ ہاتھ میں لینے سے روکنا تھا۔ اب حسین کو ماننے والا اس بات سے ہی غافل ہو جائے، اور جب اس کے سامنے کرپشن کا مثلا ذکر ہو تو وہ کہے کہ हम क्या, हम तो ठीक है ना, हम तो सही काम कर रहे हैं, हम तो नहीं करप्शन करते, और उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है। आप गौर फरमाइए, ये इमाम हुसैन का नज़रिया नहीं है। दीन के नाम पर जब सुस्त कर देने वाले नज़रियात पेश किए जाते हैं, जिसमें इंसान को जिम्मेदारी लेना नहीं सिखाया जाता, तो फिर उससे कहा जाता है तू ये काम कर जन्नती है, तू ये काम कर जन्नती है। अभी मुझे किसी ने सवाल किया, तवज्जो से सुनिए, किसी बुजुर्गवार ने मुझसे सवाल किया कि मैं एक दोस्त से कहता हूँ कि यार तुम नमाज़ पढ़ो, मातमी है, आज़ादार है, मैं कहता हूँ तुम नमाज़ पढ़ो, कहता है मुझे नमाज की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि बीबी ने वादा किया है मैं अपने बेटे के आज़ादारों को, रोने वालों को जन्नत में जब तक ले कर नहीं जाऊँगी, खुद नहीं जाऊँगी, ठीक है, इसलिए मैं नमाज़ नहीं पढ़ रहा। आपका क्या ख्याल है? बीबी का ये फरमान, ये बीबी ये कहना चाह रही है कि जिस नमाज की मेरे नाना ने बुनियाद रखी है, जिस नमाज के कायम करने के बारे में कुरान भरा पड़ा है, जिस नमाज को मेरे इसी बेटे हुसैन ने करबला में कायम करके दिखाया, अपने साथियों को शहीद करवा के भी नमाज नहीं छोड़ी हुसैन ने, वो बीबी कह रही है कि तू नमाज छोड़ भी दे, बस तू रोता रहे, तुझे मैं जन्नत में लेके जाऊंगी, ये झूठ है। यानी आप एक हदीस से, दो हदीसों से, तीन हदीसों से उनको सहारा बनाएं, उनका सही माना समझे बगैर, उनको अपने मकाम पे फिट किए बगैर, और इस किस्म की हदीस को लेकर आप आए, तो इसका मतलब क्या बनेगा कि बीबी ने यह कहा कि वो दीन, वो शरीयत जो हुसैन ने करबला में बचाई थी, तुम उस पर न भी अमल करो तो भी मैं तुम्हें जन्नत में लेके जाऊंगा, ये कैसे कह सकती है? कुरान ऐसी बातें करके क्या कहते हैं? अफला ताकिलून, क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो? सूरह कलम में अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, मुझे बताओ क्या जो दुनिया में मेरे हुक्मों के आगे सर झुकाते रहे, इताअत करते रहे, उनको मैं क्यामत के दिन वैसा अंजाम करूंगा जैसा मुजरिमों का? मालकुम कैफ तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया? कैसे फैसले कर रहे हो? कैसे डिसीजंस दे रहे हो? कैसी राय दे रहे हो? अल्लाह का कुरान का लब ले जाइए, तवज्जो फरमा रहे। एक और मुझसे सवाल किया गया, और वो सवाल ये था कि आपने कहा कि इस्लाम जो है वो अकल इस्तेमाल करने की तरगीब देता है, लेकिन आप उलमाई हमें ये कहते हैं कि तकलीद करनी है तुमने, और जिसकी फिर तुमने तकलीद कर ली है वो तुम्हें जो भी कहे तुमने आंखें बंद करके मानना है, ऐसा नहीं कहते? बात समझे, आप दीनी मामलात को छोड़े दुनियावी मामलात में आ जाए, मैं आपको मिसाल दे दूं समझाने के लिए। इस दुनिया का अकलमंद जो कहता है ना मैं सबसे ज्यादा अकलमंद इंसान हूं, ठीक है, वो भी अपने सारे मामलात अपने आप से हल नहीं कर सकता, ठीक है। एक बंदा है, कुछ देर के लिए हम वक्फा करेंगे क्योंकि अजान हो रही है, जैसे इंशाल्लाह अजान ख़त्म होती है डेढ़ दो मिनट में दोबारा गुफ्तगू जारी रखें। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले, सलवात पढ़ें फिर मोहम्मद वाले। कोई इंसान जितना भी अकलमंद हो, आप अपने बारे में सोचिए, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, ठीक है, लेकिन आप डॉक्टर नहीं, आपकी अकल आपसे क्या कहेगी? क्योंकि तू बहुत अकलमंद है लिहाजा खुद ही जाकर दवाई चूज कर अपने लिए मेडिकल स्टोर पर, पेट में दर्द हो रही है या सर में दर्द हो रही है या कोई और तकलीफ़ हो रही है, आपकी अकल क्या कहेगी? आपकी अकल कहेगी उठ, घर से निकल, गाड़ी में बैठ, और जो जिस्म के प्रॉब्लम्स का एक्सपर्ट है अपने आप को उसके सुपुर्द कर दे और उसकी बात पर ट्रस्ट कर, ठीक है। और अगर आप खुद उठ के जाएंगे और मेडिकल स्टोर पे, आपका दोस्त कहेगा मेडिकल स्टोर पे क्यों जा रहे हो, आप कहें कि मुझे ना एक पेन सी फील हो रही है तो मैं खुद दवाई अपने लिए चूज करने लगूँ, तो आपसे दोस्त क्या कहेगा, यार तू अच्छा भला समझदार आदमी, पागल तो नहीं हो गया, ये जुमला बोलेगा। आप कहें मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं कहूँगा कि ठीक है यार तू बहुत पढ़ा लिखा है, मैं जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, लेकिन ये काम तो पागलों वाला कर रहा है, ये तेरा काम नहीं है। तो दुनिया का हर अकलमंद बहुत सारे मामलात में दूसरे लोगों पर ट्रस्ट करता है, किसी भी शोबे का जो माहिर होता है उसके अपने आप को सपोर्ट कर देता है, हत्ता कि बहुत तल्ख तरीन फैसला ले लेता है उसके कहने पर, वो कहता है तुम्हारी टांग काटनी पड़ेगी, ये तसव्वुर करता है बाकी सारी जिंदगी में टांग के बगैर गुजारूंगा, वो कहता तुम इतनी खतरनाक बात कर, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। इसके दोस्त क्या कहेंगे, इसको डॉक्टर की बात ना मानना बेवकूफ़ी है और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। यानी इस जगह पर आप अगर डॉक्टर की तकलीद नहीं करते तो आप बेवकूफ़ हो। अब ये आपकी अकल कह रही है यहाँ पे इस पे ट्रस्ट करो, शर्त ये है कि उस डॉक्टर का स्पेशलिस्ट होना और अथॉरिटी होना ये आप पर क्लियर और साबित हो चुका हो, किसी अताई डॉक्टर के पास जाके टांग कटवा के ना आ जाए तब लोग आपको बेवकूफ़ कहेंगे। लेकिन स्पेशलिस्ट मोतबर डॉक्टर की बात जब आप नहीं मानेंगे और कहेंगे मैं क्यों मानूं, तो लोग आपसे कहेंगे तो समझदार नहीं है इस मामले में, बाकी मामलों में होगा समझदार लेकिन इस मामले में तू बेवकूफ़ी कर रहा। आपने घर बनाना है, आपके मैं खुद नक्शा बनाऊंगा, मैं खुद सारा कुछ करूंगा, सारी इंजीनियरिंग मैं खुद करूंगा, लोग कहेंगे फिर तेरा अल्लाह ही हाफिज़, तेरे घर का भी अल्लाह ही हाफिज़ जो बनाएगा, पैसे ज़ाया करेगा। तो ये जो तकलीद है ये बाज़ मकामात पर अकलमंदी का तकाजा ये होता है, ना की जाए तो बेवकूफ़ी होती है। और कहाँ अकल कहती है इसकी बात मानो इसे फॉलो करो, जहाँ पता चल जाए कि ये इस शोबे में मुझसे बहुत ज़्यादा जानता है, इसने जहमत की है, इसने मेहनत की है, इसमें स्पेशलाइज किया है, लिहाजा मुझे इस, और सारी दुनिया चल रही है इसलिए, वरना हर बंदे को हर काम करना पड़ता। अगर ये मसला ना होता तकलीद वाला तो हर बंदे को डॉक्टर बनना पड़ता, हर बंदे को इंजीनियर बनना पड़ता, हर बंदे को पायलट बनना पड़ता, हर बंदे को हर कुछ बनना पड़ता, जो कि नहीं हो सकता। ये दुनिया का सिस्टम ही तकलीद पे चल रहा है, समझिए इस बात को। हाँ, तकलीद किसकी, ऑथेंटिक लोगों की, जिनमें वो शरायत पाई जाती हैं कि जिसको इस मतलब मुआशरे का सिस्टम तय करता है कि जो ये मराहिल गुजारेगा उसकी बात मानी जाएगी, और अगर उसके अलावा कोई बात करेगा उसको अंदर किया जाएगा, उठा के जब पकड़ा जाएगा जेल में। जिसके पास सही नहीं है डिग्री डॉक्टर बन प्रैक्टिस करने की, अगर वो पकड़ा जाएगा उठा के जेल में फेंकेंगे। काश के दीन के मामले में भी ऐसा कोई सिस्टम बन गया होता कि जिसको कहीं सही जगह से ताइद से कोई सही तरह काम नहीं किया हुआ, प्रोसेस नहीं किया हुआ, सिर्फ अपनी सुर ताल की बेस पे वो आगे आ गया, उठा के अंदर फेंको उसको। हालांकि याद रखिए कि तमाम सब्जेक्ट्स, तमाम जिंदगी के शोबों से, तमाम उलूम से ज्यादा कीमती दीन है। तो अगर हर शोबे के बारे में इतने कवायद और जवाबित बने हुए, कौन इस कुर्सी पे बैठेगा, कौन जज बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन यहां बैठ सकता है, तो इस कुर्सी के कवायद और जवाबित किसने बनाने थे? कवायद और जवाबित हैं, कवायद और जवाबित हैं, शरायत हैं, कुरान मजीद में मौजूद है, रिवायात मोहम्मद वाले मोहम्मद में मौजूद है, लेकिन मसला हमारी अवाम की संजीदगी का है। अवाम ज्यादातर किस बात से रगबत रखते हैं? ऐसी बातों से जिनसे जन्नत मिलती, ऐसे समझते हैं कि कुछ चीजों से इतनी जन्नत नहीं मिलती जितनी कुछ और चीजों से मिल जाती, तो वही सुनना चाहते हैं। तो बस तकलीद अकल का ही हुक्म है। हाँ, ये जरूर है कि तकलीद, जिसको कुरान मजीद ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, गुमराह रसूलुल्लाह के ज़माने के गुमराह यहूदी या गुमराह मसीहियों के बारे में, اور وہ کیا کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی لیکن اس عوام نے اس کو چھوڑ دیا، جیسے آج مسلمان عوام نے چھوڑا ہوا ہے، شیعہ عوام نے بھی چھوڑا ہوا ہے، سنت عوام نے بھی چھوڑا ہوا ہے، عام لوگ، اور ان کو ڈسکریج بھی کیا جاتا ہے کہ یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، چھوڑ دیا، الٹیمیٹلی پہنچ وہی گئے جہاں پہ یہودی اور مسیح پہنچے ہوئے تھے، تورات اور انجیل کو چھوڑ کے، سمجھتے تھے اس کتاب کو پڑھنے اور بتانے کا ٹھیکہ صرف علماء کے پاس ہے ہمارے، تو اس طرح اندھے ہو کے ان کے پیچھے چلتے تھے، اسے کہتے ہیں اندھی تقلید، اندھی تقلید اسے کہتے ہیں کہ بالکل کتاب خدا سے کٹ گئے۔ تو اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا اور وہ لفظ بہت خطرناک ہے، اور وہ لفظ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنے رب بنا لیا، یعنی علماء کو اپنے اللہ بنا لیا انہوں نے۔ کیا مطلب؟ سوال ہوا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، سوال ہوا کہ یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم والمسیح ابن مریم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا ان کو، اس رب کا کیا مطلب؟ علماء کو اور عیسیٰ ابن مریم کو، احبار یہودی علماء، روحبان مسیحی علماء، اور عیسیٰ ابن مریم واضح ہے، ان کو رب بنا لیا۔ اب علماء کو کوئی بھی وہ درجہ نہیں دیتا تھا جو حضرت عیسیٰ کو دیتے تھے، حضرت عیسیٰ کا درجہ بہت اونچا تھا، لیکن اللہ نے ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا، انہوں نے اپنے احبار کو، روحبان کو اور مسیح ابن مریم کو رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ۔ تو امام نے جواب دیا کہ سوال یہ تھا، کیا پھر اپنے علماء کی نیت سے ان کے سامنے نمازیں پڑھتے تھے، ان کی نیت سے قربتاً الی العلماء روزے رکھتے تھے؟ وہ تو قربتاً الی اللہ ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا واللہ، نہ ان کے لیے ان کو سجدے کرتے تھے، نہ ان کے لیے عبادتیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ آنکھیں بند کر کے ان کے حلال کو حلال، ان کے حرام کو حرام سمجھ لیتے تھے۔ اور یہ اندھی تقلید باعث بنی تھی کہ پچھلی چند نسلوں سے یہ علماء ان کو بتا رہے تھے کہ آخری رسول آنے والا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ہم اس کے منتظر ہیں۔ اور جب وہی رسول آیا، جب انہوں نے جو دین کی خراب شکل اپنی عوام کو بتائی ہوئی تھی، خود تحریف کی ہوئی تھی، جب اللہ کے رسول نے حقیقی دین بتایا، جو حضرت موسیٰ والا دین تھا، جو حضرت عیسیٰ والا دین تھا، اللہ کے دین میں بنیادی طور پہ کوئی فرق نہیں ہوتا، جب رسول نے اصل خالص دین کا پرچار شروع کیا، تو انہوں نے کہا یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ وہ جو اپنی جنت کنفرم کر کے بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ نے ان کے ٹکٹ کینسل کرنا شروع کر دیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان سے کہو اگر صرف جنت تمہاری ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، ابھی پہنچاتا ہوں تمہیں جنت میں، چاہتے ہو؟ پھر خود فرمایا کہ یہ اپنی بےمانیوں کی وجہ سے، اپنے غلط اعمال کی وجہ سے اے رسول ابداً موت کی تمنا نہیں کریں گے، قرآن ایک ٹیسٹ، یہ نہیں کریں گے موت کی تمنا۔ آج کتنے لوگ ہیں ہم میں سے کہ جب کربلا کے واقعے میں سنتے ہیں امام نے شہزادے سے پوچھا موت کو کیسا پاتے ہو، شہزادے نے آگے سے سوال کیا ہم حق پر ہیں، امام نے فرمایا ہم حق پر ہیں، فرمایا پھر احلا من الاصل، جب یہ جملہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں، بہت داد دیتے ہیں، لیکن اسی داد دینے والے سے اگر موت کے بارے میں، اپنے بارے میں، یعنی موت تجھے آ جائے، فوراً ڈر جائے گا، نہیں چاہ رہا ہوتا۔ یہ دوری ہے، یہ دوری ہے اصل بات سے، زبان سے کہنے سے اور اپنے اندر تسلیم شدہ ہونا، یہ بہت زیادہ فرق ہے۔ بس انشاءاللہ تقلید والا جو مسئلہ ہے وہ بھی کلیئر ہے۔ عقل خود کہتی ہے تقلید کرو، ہاں بلا قید و شرط تقلید نہیں ہوتی، وہ جن کی تقلید ہے ان کی شرائط بتائیں گی، ان میں سے کوئی شرط کم ہو جائے کوئی ویلیو، چونکہ اصل میں اس کی بات نہیں مانی جا رہی۔ ہم اس کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ اصل میں ہم وہ جو دین لے کر آئے تھے ان کی غیبت کے زمانے میں انہوں نے جو رہنمائی کی ہے وہ بات مان رہے ہیں، در حقیقت ان کی ویلیو ہے، اور اگر ان کے راستے کو چھوڑ دے تو یہ جس کی تقلید ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، اس سے دوری اختیار کی جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد والے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 213، کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک امت تھے، یعنی ضروریات، صلاحیات، استعداد کے حوالے سے، فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا، مبشرین و منذرین، خوشخبریاں دینے والے اور خبردار کرنے والے، ڈرانے والے۔ اور میں نے کل عرض کیا کہ انبیاء کی خوشخبری پہلے اس دنیا کے بارے میں ہوتی ہے، پھر آخرت میں جاتی ہے۔ جو سمجھے کہ دین اس دنیا کے لیے کوئی گائیڈنس نہیں کرتا، وہ دین نہیں کسی اور چیز کے پیچھے چلا ہوا، گمراہ کر دیا گیا اس کو، جس نے اپنی دنیا کو کاٹ لیا ہے، جو کہتا ہے دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے۔ صحیح جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ غلط ہے کہ دین اور دنیا کو آپ دو چیزیں کریں، کہیں کہ دین کے ساتھ دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے۔ حقیقی دین آپ سے کیا کہتا ہے؟ تو نے دنیا کو دین کے سائے میں رکھنا ہے، جہاں سے تو دین سے نکلے گا وہاں سے شیطان کا بن جائے گا، وہاں پہ دین نہیں رہے گا۔ وہ دنیا جو دین کی لمٹ سے باہر لے جائے وہ شیطان کی دنیا ہوتی ہے، اس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا، وہ جہنم کا راستہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ جملہ بالکل غلط ہے۔ یہ جو بولے اس کو بھی سمجھائیں کہ جو کہے نا کوئی تھوڑی سی دو نمبری کر کے پھر کوئی روکے تو کہے یار دین سے گزارا نہیں ہوتا، دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے۔ یہ دو چیزوں کا قائل ہے، دو سسٹمز کا قائل ہے، یہ اللہ کے توحیدی ایک نظام کا قائل نہیں ہے۔ دین آیا ہی بیسیکلی آپ کو دنیا کو گائیڈ کرنے کے لیے، اور جب آپ دنیا میں اس گائیڈنس پہ چلو گے دنیا کے تمام معاملات میں، اس کا اجر آپ آخرت میں پاؤ گے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا سے نکلے تھے کس لیے؟ دنیا لوگوں کی صحیح کرنے، ایک کرپٹ بندہ خراب کر دے گا، غربت زیادہ ہو جائے گی، ظلم زیادہ ہو جائے گا، کرپشن زیادہ ہو جائے گی، اور ہو گئی۔ مسلمان معاشرہ آہستہ آہستہ پھر تنزل کا شکار ہوا، ظلم اور بربریت بڑھ گئی، جہالت بڑھ گئی، وہ جو زر خرید علماء بادشاہوں کی خوش آمدیں کرتے ہیں وہ زیادہ ہو گئے، حق بتانے والے کم رہ گئے، اہل بیت تنہا رہ گئے، بنو امیہ کے دور میں پہلے، اس کے بعد بنو عباس کے دور میں۔ یہ ساری زحمت کس لیے تھی؟ امام حسین مسجد مدینہ میں آرام سے بیٹھ جاتے، جیسے بعض لوگ آج صرف وظیفہ بتاتے ہیں، لوگ آ کے کہتے یزید کے بارے میں ہماری کیا ڈیوٹی ہے، کہتے گھر بیٹھ کے 70 مرتبہ لعنت کرو اس پہ، بس تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تم پکے جنتی، چاہے کام وہی کرو جو یزید کرتا، اس سے تعلق ہی نہیں۔ بس مکتب حسین شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اصلاح سے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میری امت، میرے جد کی امت میں جو خرابیاں ہو گئی ہیں اس کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، صرف نہ دکھاوے کے لیے، نہ تکبر ہے کوئی میرے اندر، نہ کوئی فساد کرنا چاہتا ہوں، نہ کوئی ظلم کرنا چاہتا ہوں، صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملے قرآن میں انبیاء کے جملے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب۔ حضرت شعیب فرما رہے ہیں اپنی قوم جو دشمن بنی کھڑی ہے، کہہ رہے ہیں میں تو صرف جتنی میری توفیق استطاعت ہے اس کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور میری توفیق کہیں سے نہیں ہے سوائے اللہ کے، اسی پر میرا توکل ہے اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کے جانا ہے، میں تو اصلاح کرنے کے لیے آیا۔ بس وارث انبیاء کا کیا کام ہے؟ اصلاح۔ اور جو انبیاء کے مخالف ہیں ان کا کام کیا ہے؟ فساد، جسے قرآن مجید فساد کہتا ہے۔ بس مبشرین، نبی خوشخبری دیتے ہیں، ہمیں فالو کرو ہم غربت کا خاتمہ کر دیں گے، ہم دولت کی عادلانہ تقسیم کریں گے، ہمیں فالو کرو جو ظالموں کا خوف رہتا ہے، مظلوموں کو اور کمزوروں کو، طاقتوروں کا خوف رہتا ہے معاشرے میں، ہم اس خوف سے تمہیں نجات دلا دیں گے اسی دنیا میں۔ ہم اللہ نے جو تمہارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں انہیں نکھرنے کے لیے بہترین ماحول پرووائڈ کریں گے، چاہے تم معاشرے کے کسی طاقتور بندے کے اولاد ہو یا کسی کمزور کی اولاد ہو، تمہیں مواقع فراہم کیے جائیں گے، عادلانہ نظام ہم معاشرے میں قائم کریں گے۔ یہ نبی کہتا ہے آ کر۔ نبی کا بعض لوگوں کے ذہنوں میں کیا تصور ہے؟ نبی کیا ہے؟ تھوڑا سا بڑے لیول کا مولانا، ٹھیک ہے؟ مولانا کیا کرتے ہیں؟ مثلا آتے ہیں، واز کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، سر جھکا کے یوں لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا نیک ہے۔ نبی یوں نہیں رہتا ہے، نبی جنگ بھی کرتا ہے، نبی لشکر تیار کرتا ہے، نبی پالیسی دیتا ہے، فورن پالیسی دیتا ہے، دوسرے ممالک کے لوگوں کو، بادشاہوں کو خط لکھتا ہے۔ جس معاشرے کی بنیاد رکھی ہے نبی نے، اس میں کوئی غریب نہ رہے اس کے لیے پورا سسٹم دیتا ہے، کہتا ہے تم میں سے پچھلی قوموں پر اس لیے عذاب آئے اور تباہ ہوئی کہ جب کوئی طاقتور جرم کرتا تھا اس پر پردہ ڈالتے تھے، کنسیشن دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور جرم کرتا تھا اس کو سخت سزا دیتے تھے، اللہ نے نیست و نابود کر دیا اس حرکت کی وجہ سے۔ لہذا کوئی کمزور کوئی طاقتور جو بھی جرم کرے گا ایک جیسی سزا ملے گی. نبی عادلانہ نظام دیتا ہے. اسی دنیا میں نبی آگے کہتا ہے جب بھی تم نے گواہی دینی ہے تم نے سچی گواہی دینی ہے, چاہے تم نے اپنے خلاف تمہیں گواہی دینی پڑے, تم نے خود بھی خرابی کی ہو, اپنے خلاف اپنے ماں باپ کے خلاف. وہی نبی جو کہہ رہا تھا ماں باپ کا احترام بہت زیادہ کرنا ہے, وہی نبی کہہ رہا ہے اگر ماں یا باپ نے کوئی جرم کیا ہے جس کے بارے میں تمہیں گواہی دینی ہے تو پھر ماں باپ کے خلاف بھی گواہی دو, رشتہ دار کے خلاف گواہی دو, چونکہ اب جس نے تمہیں ماں باپ کے احترام کا کہا تھا وہ تم سے کہہ رہا ہے اب اس کے خلاف گواہی دو. ایک پورا سسٹم دیتا ہے. اس پورے سسٹم کو پردوں کے پیچھے ڈال دیا جائے اور صرف رسول کا یہ بتایا جائے تم ایک آنسو بہاؤ, جناب سیدہ نے کہا تم یہ کرو, تمہیں میں کنفرم لے کے جنت میں جاؤں گی, اور اس طرح بتایا جائے باقی چیزیں نہ بتا کر اتنا اس بات کی تکرار کی جائے کہ ایک بندے کے ذہن میں یہ عقیدہ آ جائے کہ مجھے نہ نماز کی ضرورت ہے, نہ مجھے شریعت کے کسی واجبات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے, نہ امر بالمعروف نہ نہی عن المنکر, نہ مجھے اپنی زبان کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, نہ آنکھ کنٹرول کرنے کی, نہ مجھے اپنی آمدنی میں حرام و حلال دیکھنے کی ضرورت ہے, بس مجھے رونا ماتم کرنا ہے اور بی بی نے وعدہ کیا میں پکا جنتی ہوں. یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ ملتوں کو بےمان بنانے کے لیے ایک چیز کو اپنے مقام سے ہٹا کر باقی چیزوں سے کاٹ کر پیش کر دینا اور سمجھنا کہ باقی سب چیزیں ادنا رہ گئی. اس لیے تو لوگ کہتے ہیں نماز کی کیا ویلیو ہے, اور بعض لوگ ممبر پر آ کر ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے نماز حقیر چیز فیل ہو. قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے جہنمیوں سے جب سوال ہوگا جنتی سوال کریں گے. سورۃ المدثر اٹھا کے پڑھیے, 29 سپارے میں ہے. سورۃ المدثر اٹھا کے پڑھیے, میں عربی نہیں پڑھتا ٹائم کم ہے. کیا ہے وہاں پر کہ جنتی جہنمیوں کے بارے میں سوال کریں گے, اور یہ سوال کس لیے ہوگا؟ ایسے لوگوں کے بارے میں ہوگا جو دنیا میں ساتھ تھے, جن کو جانتے ہی نہیں تھے ان کے بارے میں. قرآن کے لفظ یہ, ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ وہ فلان فلان نہیں ہے جنت میں, اللہ تعالیٰ ان کا ڈائریکٹ رابطہ کروا دے گا, بات کرو ان سے. یہ جنتی ان سے سوال کریں گے کیا چیز تمہیں لے کے آئی ہے جہنم میں. پہلا ریزن جو وہ بتائیں گے, کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا ریزن, یعنی پہلی پکڑ ہماری اس بات پہ ہوئی ہے, اس لیے تو کربلا میں قائم ہو رہی ہے نماز. اگر کہیں نماز چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو اللہ کی قسم کربلا میں ہوتی. سید الشہداء کو چھوٹ ہوتی, کتنی سختی میں پڑھی ہے, پڑھ کے دکھا. اب وہیں پہ قرآن کہتا ہے جب یہ کہیں گے نا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, نمازیوں میں نہیں تھے, اس لیے ہم جہنم میں آئے ہیں. یہ بات آگے چل کے اللہ تعالیٰ دو تین اور صفات بتاتا ہے, جن میں سے ایک وہی ہے جو میں نے کل کہی کہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. سیکنڈ ریزن وہ یہ بتائیں گے کہ ہم جو تھے اپنے معاشرے کے مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے تھے. یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اپنے پاس مال تھا لیکن معاشرے کی غربت کو, اپنی رسپانسبلٹی, محروموں کو اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھتے تھے. ان کی زندگی میں کوئی ایسا پروگرام کوئی پلان نہیں تھا کہ ہم نے دوسروں کے کام آنا. یہ خود بتائیں گے یہ دو بڑے ریزن ہیں اللہ نے ہمیں اٹھا کے جہنم میں پھینکا ہے. پہلا ریزن حقوق اللہ, دوسرا حقوق العباد. نماز حقوق اللہ کی نمائندہ ہے. لم نکن نطعم المسکین, ہم مسکین کو کھانے نہیں کھلاتے تھے, حقوق العباد کی نمائندگی ہے اس جملے میں. آگے اللہ کیا فرماتا ہے, یہ قرآن ہے, قرآن کے مزاج سے خود کو مانوس کیجئے, ٹھیک ہے نا, قرآن سے نہ بد کیے, قرآن سے وحشت نہ کیجئے, قرآن سے انس پیدا کیجئے اپنے ساتھ. دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے, باقی ہر چیز جو آپ سنتے ہیں چاہے کسی کتاب میں ہو, اصول کافی میں ہو, من لا یحضرہ الفقیہ میں ہو, تہذیب الاحکام میں ہو, الاستبصار میں ہو, بحار الانوار میں ہو, نہج البلاغہ میں ہو, کسی کتاب میں کوئی حدیث ہو, اگر قرآن کے خلاف ہے قابل قبول نہیں ہے. یہ ہمارے ائمہ نے بتایا ہے, یہ آپ کے لیے توجہ فرمائیے. یہ آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو سن رہے ہیں میری بات کو, جو مثلا علماء نہیں ہیں مثال کے طور پر, مدرسے میں نہیں پڑھے, نہیں پڑھنے جانا انہوں نے اور سب جا بھی نہیں سکتے, یہ آپ کے لیے قرآن مجید آسان ترین راستہ ہے اپنے آپ کو سیدھے ٹریک پہ رکھنے کا, صحیح اور غلط کو پہچاننے کا.
اگر آپ قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے کہ ادھر مولانا جو پڑھ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا تم نے جناب اتحاد کرنا ہے, ادھر جو مولانا بیٹھا تھا وہ دوسروں کو چھیڑ رہا تھا, دوسرے مسلک والوں کو ان کی توہین کر رہا تھا, ہم کس دونوں مولانا تھے, دونوں قوم سے آئے تھے, دونوں نجف سے آئے تھے, ہم مرتے کیا نہ کرتے, ہم کدھر جاتے, انہوں نے بیڑا غرق کیا, اللہ آپ سے قبول نہیں کرے گا. اللہ یہ نہیں کہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں مولویوں کو پکڑ دوں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. اب دیکھیں تو صحیح کیا حشر کر دیا فرقہ واریت نے, کیا حشر کر دیا پاکستان کا, کیا حشر کر دیا. اللہ آپ سے قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ سے کہے گا میری کتاب میں ایک چھوٹی سی آیت تھی, میں نے پہلے پڑھ کے سنا چکا ہوں, میں نے کہا تھا اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ جو ایک تو غیر سنجیدہ نان سیریس لاوبالی قسم کے لوگ نہیں ہوتے, سنجیدہ ہوتے ہیں, جب بات کی جا رہی اسے غور سے توجہ سے سنتے ہیں, لیکن ان کے اندر چیزوں کو انالائز کرنے کی پرکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ صلاحیت کس میں پیدا ہوتی ہے؟ جو محنت کرتا ہے. آپ نے زیارت کے سفر پر پتھر خریدنے, اگر وہ بندہ جو پتھروں میں رہا ہے, پتھروں کو اس نے پرکھا ہے دیکھا ہے, وہ اصلی اور نقلی کی پہچان کر دے گا, ورنہ آپ دکاندار کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کے غلط قسم کا پتھر لے کے آ جائیں گے اور بعد میں یہاں پہ آ کے اسے گالیاں دیں گے کہ مجھے فراڈ کر لیا وہاں پر, وہاں پہ اتنی باتیں کر رہا تھا. قرآن میں لکھا ہوا ہے بہت سارے لوگ اپنے علماء پہ لانتے کریں گے قیامت کے دن, اور قرآن کی باتیں یہ نہیں ہیں, وہ تو یہودیوں کے بارے مسیحیوں کے بارے میں, قرآن کے فارمولاز تا قیامت. کیوں یہودی اپنے مثلا غلط علماء پہ, غلط مراد غلط علماء سو ہیں جو گمراہ کرتے ہیں, اپنی دنیا کمانے کے لیے دین میں تعریف کر کے شارٹ کٹس بتاتے ہیں لوگوں کو, کیوں لانتے کریں گے؟ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ دین کچھ اور تھا, انہوں نے ہمیں کسی اور طرف لگا دیا تھا. تو اگر حضرت موسیٰ کے لائے ہوئے دین میں تحریف ہوئی, اگر حضرت عیسیٰ کے لائے ہوئے دین میں تحریف ہوئی, تو کیا رسول اللہ کے لائے ہوئے دین میں تحریف نہیں ہوئی آج تک؟ یہ تحریف ہی تو ہے جب اتنا آپ اختلاف دیکھ رہے ہو, آپ تحریف ہی تو ہے کہ جو اتنے ٹکڑے دیکھ رہے ہو آپ. تو اللہ تعالیٰ آپ سے سنجیدگی چاہتا ہے کچھ. اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے قیامت کے دن کہ یار دیکھو تم دنیا میں جب تم دنیا کی چیزوں کے بارے میں, اپنے بزنس کے بارے میں, اپنی جاب کے بارے میں, اپنے بچے کے, دنیا کے مستقبل کے بارے میں, تمہاری سنجیدگی پر تمہارا عمل گواہی دے رہا تھا چیخ چیخ کر کے, یار یہ بندہ دنیا کے لیے بڑی محنت کرتا ہے, لیکن تم خود اپنی زبانوں سے کہتے تھے کہ تمہاری یہ دنیا کی زندگی 30, 40, 50, 60, 70 سال کی ہے اور تم نے ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ, کبھی موت نہیں آئے گی, تمہاری آگے ایک ایسی زندگی ویٹ کر رہی ہے, اس کے بارے میں اتنے نان سیریس اور اب کہہ رہے ہو ہمیں انہوں نے کہا تھا. میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور جو بہترین بات ہوتی ہے اسے فالو کرتے ہیں. آپ کو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے. اگر آپ توجہ کریں میری بات کی طرف, ایک پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں تاریخی, اگر آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں کرتے کہ آپ چیزوں کو انالائز کر سکیں, تو ہو سکتا ہے آپ چلے مولا علی کے ساتھ لشکر میں, لیکن ایک دھوکے کے مقابلے میں وہ کام کریں جو علی کی جیتی ہوئی جنگ کو خراب کر دیں. اگر آپ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تو کھڑے علی کے لشکر میں, لیکن جب چاہے دشمن ایک چال چل کے آپ کو خراب کر, اور چال بھی وہ کوئی شراب نہیں لے کر آئے گا, کوئی شراب آفر کرے شراب پیو اور علی کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے, وہ مثلا کوئی مقدس چیز ہی سامنے لائے گا. دیندار کو گمراہ کرنے کے لیے مقدسات کا سہارا لیا جاتا ہے, دیندار کو گمراہ کرنے کے لیے بے دینی آفر نہیں کی جاتی, بے دینی اور جگہ پہ آفر کی جاتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. بس انبیاء جن چیزوں کو خوشخبری دیتے ہیں پہلے دنیا سے مربوط ہیں, دنیا کی ساری مشکلات, تاکہ ایک اچھا معاشرہ, بہترین معاشرہ, عادلانہ, سب کو برابر مواقع ملے, تعلیم سب کے لیے ہو, غربت و افلاس کا خاتمہ ہو, اگر کوئی کسی مشکل میں آ گیا اس کی سپورٹ موجود ہو وہاں پر, بے کس اور بے آسرا لوگ نہ رہیں وہاں پر, ذمہ داری ہو اسلامی حکومت کی, اسلامی معاشرے کی, نبی یہ کہتا ہے. اور ڈراتا کس سے؟ اسی طرح دنیا میں پہلے ڈراتا, کہتا ہے مجھے فالو نہیں کرو گے ظالم تم پر مسلط ہو جائیں گے. حدیث ہے نا, مولا کا فرمان ہے امر بالمعروف نہیں ہے منکر نہ چھوڑنا, اگر چھوڑ دو گے تمہارے درمیان جو گندے ترین لوگ ہیں وہ تمہارے سروں پر اللہ مسلط کر دے گا, پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے یا اللہ ان سے نجات ملے, اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا. واضح, وہ ڈراتے اسی دنیا کی بدبختی سے ڈراتے. اسی دنیا میں بدبخت ہو جاؤ گے، ظلم سہنے پڑیں گے، برداشت کرنے پڑیں گے، اگر اپنی ذمہ داری جس سسٹم کی طرف میں بلا رہا ہوں اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو، اس کو سپورٹ نہیں کرتے تم تو. مجھے نہیں، میرے سسٹم کو نہیں قبول کرو گے تو پھر دولت زیادہ ایک جگہ پہ جمع ہو جائے گی اور غربت پھیلے گی، خرابی ہوگی، جرائم پھیلیں گے، انسیکیورٹی ہوگی، امن و امان نہیں ہوگا، کیونکہ جب طبقاتی فرق آ جاتا ہے پھر جرائم بڑھتے ہیں، پھر جو محروم طبقہ ہے بعض اوقات وہ جرائم پہ اتر آتا ہے، غلط کاریوں پہ اتر آتا ہے. پھر نبی یہ کہتا ہے کہ اگر یہ جو میں تمہیں یہاں کی باتیں بتا رہا ہوں ان میں میرا ساتھ دو، چونکہ میں دین لے کر آیا ہوں اس دنیا میں تمہیں رہنا سکھانے کے لیے، تو اگر یہاں کرو گے تو صرف یہاں فائدے نہیں ملیں گے، آخرت میں اس سے بھی زیادہ کئی گنا اور ابدی فائدے ملیں گے. اور اگر میرے اس نظام کو تم فالو نہیں کرتے، یہاں بھی ذلت تمہارا مقدر بنے گی، آخرت میں اس سے زیادہ بدترین ذلت اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقدر بنے گی. بس دین کو دنیا سے جوڑ کے دیکھیے، دین کو دنیا سے الگ جو کر کے دیکھتا ہے کہ یہ کوئی سیپریٹ چیز ہے، چند رسومات کا نام ہے، اس کو بہت ہی خطرناک قسم کی گمراہی کی کھائی میں دھکیل دیا گیا ہے، اگرچہ دھکیلنے والے ظاہری طور پر اپنے آپ کو علماء کیوں نہ کہتے ہو. صلوات پڑھیے محمد والے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے، خبردار کرنے والے، اور ان کے ساتھ کیا دے کے بھیجا؟ اپنا کلام. یعنی نبی آیا ہے اور نبی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہاں پر آپ آسمانی کتب کی اہمیت دیکھیے اور قرآن کی اہمیت کو سمجھیے، جو کہ آخری ہے، فائنل ورڈ ہے، اللہ کا فائنل بات ہے. نبی کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے آپ پر آ رہا ہے آپ نے انسانیت تک پہنچانا ہے، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ آپ نے خود بھی اسی کو فالو کرنا ہے. رسول اللہ باؤنڈ ہے قرآن کو فالو کرنے کو، مولا علی اہل بیت اطہار باؤنڈ ہے قرآن کو فالو کرنے کو. یعنی یہ جو قرآن کے اندر جو قانون اللہ نے دیا ہے اس سے رسول بھی نہیں ہٹ سکتا. کہاں سے بول رہا ہوں میں؟ قرآن سے بول رہا ہوں، قرآن کے لفظ. ایک قرآن کی سورہ مبارکہ زخرف ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول پاک سے خطاب کر کے، فَاسْتَمْسِكْ، اے رسول تو آپ مضبوطی سے تھام لیجیے، کہ وہی جس کو تمسک کہتے ہیں وہی لفظ ہے، تھوڑا سا فرق ہے. فَاسْتَمْسِكْ، آپ تمسک کیجئے، کس سے؟ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس سے جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے. آپ تمسک کر لیں پھر ہم آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں، انک علی صراط مستقیم. یہ کہتے رہے ہیں آپ مجنون ہے، فلان ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ اس قرآن کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کا تمسک قرآن کے ساتھ ہے، اللہ کی رہنمائی کو فالو کر رہے ہیں آپ. انک علی صراط مستقیم، کوئی کچھ تہمت لگاتا رہے آپ پر، ہم آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں آپ صراط مستقیم پر. اور یہ قرآن، اور یہ قرآن سنیے اگلی آیت میں کیا ہے، وَإِنَّهُ، اور یقیناً یہ قرآن، لَذِكْرٌ لَكَ، یہ قرآن یاد دہانی ہے آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اے رسول ان قریب آپ سے اور آپ کی قوم سے سب سے اس قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ عظمت قرآن دیکھیں. اس لیے روایات میں جو حدیث ثقلین ہے نا، اس میں ثقل اکبر جو روایات میں لفظ آئے ہیں، ثقل اکبر یعنی بڑا ثقل قرآن مجید کو قرار دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو ہی فالو کرنا ہے رسول اللہ نے بھی اور آل رسول نے. ان ہستیوں کو بھی جب قرآن کو فالو کرنا ہے، اور یہ ہستیاں ہم سے کہہ رہی ہیں، بار بار کہہ رہی ہیں کہ قرآن تمہارے پاس موجود ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے جو چیز بھی اس کے خلاف پاؤ اس کو دیکھ لو، اور خلاف قرآن ہم سے منسوب باتیں بھی نہ مانو. تو میں نے آپ سے کہا اس بات کو انشاءاللہ یاد رکھیں گے اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں گے. پوری ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے یعنی عام آدمی کے لیے سب سے آسان راستہ گمراہی سے بچنے کا قرآن مجید سے انس ہے. قرآن میں کیا لکھا ہوا اور اس خرافات کو اس لغویات کو ذہن سے نکال دیں جو پروپیگنڈا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. آپ پڑھیں تو سن. کچھ جگہ چند جگہ جہاں پر کچھ ضروری ہے, ورنہ قرآن مجید کا ظاہر واضح اور روشن ہے, واضح اور روشن ہے. اور ایک چیز, ایک گارنٹی جو آپ کو قرآن کے ساتھ دی گئی ہے وہ کہیں اور نہیں ہے, نہ اللہ کی طرف سے, نہ رسول کی طرف سے, نہ آئمہ اہل بیت کی طرف سے, کسی دوسری کتاب کے بارے میں وہ گارنٹی نہیں دی گئی جو انہوں نے قرآن کے بارے میں آپ کو گارنٹی دی ہے. اور وہ گارنٹی کیا دی ہے کہ جہاں سے بھی پڑھو گے جان لو کہ یہی حق ہے. جہاں پہ ہاتھ رکھو گے جان لینا یہی حق ہے. اور میں مکتب اہل بیت جو محبان اہل بیت ہیں ان کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں قرآن پہ ہاتھ رکھو وہاں پہ کہو اللہ کا فرمان بھی یہی ہے, رسول کا فرمان بھی یہی ہے, میرے مولا علی کا فرمان بھی یہی ہے, میرے مولا حسن کا فرمان بھی یہی ہے, میرے مولا حسین سے لے کر میرے بارہویں تک سب کا فرمان یہی فرمان ہے, اس کی مجھے گارنٹی ہے. کہیں اور سے کوئی بات پتہ چلے اس میں شک کر سکتا ہوں, لیکن اس قرآن کا ان سب کا فرمان ہونے میں شک نہیں کر سکتا. باقی کوئی راستہ آپ کے پاس گارنٹیڈ نہیں ہے. اور میں اسے کیوں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ آئمہ نے یہی کہا, آئمہ نے یہی فرمایا, اور جتنا بہتر وہ بتا سکتے ہیں نہ کوئی بتا سکتا ہے نہ کوئی بتانے کا دعویٰ کر سکتا ہے. اور ہم انہی کو مانیں, الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ ہم ان کو ماننے والے. تو جب ان کو ماننے والے ہیں تو ان کو ماننے والا سب سے پہلے ان سے گائیڈنس لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. معاشرے میں کئی ڈاکٹر ہیں لیکن آپ کا ایک پر اعتماد ہے. مثال کے طور پر آپ لوگ کہتے ہیں ادھر دکھا لو ادھر دکھا لو, کہتے ہیں نہیں دنیا میں جو مرضی ہو جائے میں تو اس کو جانتا ہوں مجھے اس سے شفا ملتی ہے. تو شیعہ کون ہے؟ شیعہ کہتا ہے کوئی کسی کو بنا لے کوئی کسی کو بنا لے, مجھے علی سے شفا ملتی ہے, مجھے حسن و حسین سے شفا ملتی ہے, مجھے کسی اور کی بات سے شفا, میری روح کو صرف اس جگہ سے شفا ملتی ہے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کا مقام دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے بات ہی ختم کر دی, کوئی سمجھے یا نہ سمجھے. کچھ لوگ اس لیے نہیں سمجھنا چاہتے کہ سمجھنے کی وجہ سے پھر بہت کچھ بہت ساری باتوں میں دراڑیں آ جاتی جو نظریات پختہ, لہذا وہ ہر سال کوئی نیا بہانہ. آپ اگر غور کریں ہر سال جب بھی محرم آتا ہے نا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے عجیب و غریب, میں کہوں جیسے بارش ہوتی ہے تو مینڈک نکل آتے ہیں ٹرانے لگتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کے خلاف ادھر سے کہہ رہے ہوتے ہیں, بالکل بالکل ہم مانتے ہیں جوانان جنت کا سردار ہم مانتے ہیں, لیکن ہے غلط, ٹھیک ہے. کون سا قیام تھا؟ سارا سال بیٹھ کے سوچتے رہتے, کتنے بد نصیب ہیں, کاش تم آدھا سال بیٹھ کے حسین کے حق میں سوچ لیتے. جو سارا سال بیٹھ کے سوچتے ہو کہ محرم میں کیا فتنہ پھیلانا ہے امام حسین کی شان کم کرنے کے لیے, امام حسین کا وہ جو قیام برحق تھا اس کے بارے میں اپنے مریدوں کو مشکوک کرنے کے لیے کیا کیا ہم نے پاپڑ بیلنے ہیں, بجائے ان پاپڑوں کی جگہ کاش تم اپنی ہی جن باتوں کو تسلیم کرتے ہو انہی کی روشنی میں دیکھ لیتے حسین کون ہے. کتب اہل سنت کی روایات ہی دیکھ لیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے کام کرواتا رہتا ہے. ایک شور مچا ہوا ہے, اے امام حسین کو رونا بدعت ہے رونا بدعت ہے رونا بدعت ہے, اور ایک ہستی آتی ہے اللہ تعالیٰ ادھر سے ہی توفیق دیتا ہے اور وہ آ کر, فالوور ان کے اتنے ہیں کہ اور کسی کے بھی اتنے فالوور نہیں ہیں, اور وہ آ کر علل اعلان جرت کے ساتھ آ کے لوگوں سے کہتا ہے کہ کیوں کہہ رہے حسین کو رونا بدعت ہے, حسین کو تو رسول اللہ روتے تھے, حسین تو ابھی بچپنے میں تھے, اس وقت رسول اللہ گود میں اٹھا کر حسین کو دیکھ کے رونا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ یاد آتا تھا جو خبریں اللہ کی طرف سے پہنچی ہوئی تھی، یاد آ جاتی تھی۔ محبت بے انتہا ہے رسول اللہ کو حسین سے، امام حسن سے، امام حسین سے۔ آپ تعبیرات پہ غور کیجئے، یعنی اس دنیا میں رہے نا رسول اللہ، کہتے جنت کی خوشبو جب میں نے سونگھنی ہوتی ہے میں اپنے ان دو شہزادوں کا بدن سونگھتا ہوں، اور امت کو کیسے سمجھائیں کہ یہ کون، ان کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، اہل سنت، کتب اہل سنت کی روایت ہے، خطبہ دے رہے ہیں، ایک سنجیدہ ماحول ہے، صحابہ اکرام سامنے بیٹھے ہیں، یہ دونوں شہزادے دروازے سے، رسول پاک نے دیکھا دروازے میں داخل ہوئے، جو لباس پہنے ہوئے تھے تھوڑے لمبے تھے اور پاؤں الجھ رہے تھے، تو پاؤں الجھنے کی وجہ سے گرے، رسول اللہ سے خطبہ چھوٹ گیا، ممبر سے اتر آئے، دوڑ کر دونوں شہزادوں کے پاس گئے، زمین سے اٹھایا، سینے سے لگایا، اپنے ساتھ ممبر پر اپنے زانوؤں پر بٹھا کر اپنے صحابہ کرام سے کیا کہتے ہیں، ان دونوں کی تکلیف پر میں صبر نہیں کر سکتا، ان دونوں کو تکلیف میں دیکھوں، حالانکہ وہ کیا تکلیف تھی، بچہ تھوڑا سا ٹھوکر لگی زمین پہ گر گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس رسول نے جب نظارہ کیا ہوگا پامال ہوتا گھوڑوں سے حسین کا بدن، اور رسول اللہ نے صرف یہ تو نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ حسین کی بہن حسرت سے دیکھ رہی ہے اور شاید سوچ رہی ہے کہ میرا بھائی حسین مجھ کو یہ کہہ کر مدینے سے لایا تھا کہ بہن ہم نے سارا سفر اکٹھے کرنا ہے، ہم دونوں ہم سفر ہیں اس راستے کے، اور اب بھائی مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ بس آج ذکر کرنا ہے اسی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے دو شہزادوں کا، جو بی بی نے میدان کربلا میں حسین کا صدقہ کر دیا۔ مدینہ سے شروع کرتا ہوں اس داستان کو۔ بہن کو پتہ چلا کہ بھائی نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے اور سفر کرنا چاہتے ہیں، خاموشی سے بھائی کے پاس آئی اور بھائی سے کہا کہ بھیا حسین، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ جانتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ سفر کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ حسین امام وقت ہیں، محافظ شریعت ہیں، محافظ دین ہیں۔ فرمایا کہ بالکل آپ میری بہن ہیں، لیکن آپ کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر ہیں، ان کی اجازت کے بغیر آپ سفر نہیں کریں۔ بی بی زینب یہ سنا، بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی طرف واپس آئیں، گھر میں داخل ہوئیں، دیکھا جناب عبداللہ بستر پر دراز ہیں، روایت کے مطابق ان دنوں میں بیمار تھے، مریض تھے۔ بی بی زینب، اب عادت بھی نہیں ہے شوہر سے تقاضے کرنے کی، مطالبے کرنے کی، آئیں اور آ کر اپنے شوہر کے سرہانے چپ کر کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد عزاداروں، جناب جعفر کی آنکھیں کھلی، کیسے؟ کیونکہ زینب کے آنسو جناب جعفر کے چہرے پر گرے۔ جعفر نے، جناب عبداللہ ابن جعفر نے آنکھیں کھولی اور پوچھا، بی بی زینب کیوں رو رہی ہیں، کیا کہتی ہیں، سنیے گا۔ بی بی زینب فرماتی ہیں، عبداللہ جب سے آپ کے گھر آئی ہوں میں نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا، لیکن آج مجھ پر ایک بڑا کڑا وقت آ پڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بھائی حسین نے مدینے سے سفر کا اعلان کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اگر ہو سکے تو مجھے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجئے۔ عزاداروں، عبداللہ نے بی بی زینب کو دیکھا، ہاشمی گھرانہ ہے، اہل بیت کا گھرانہ ہے، کہنے لگے، زینب آپ کو اجازت دے دی اور فقط خود نہ جاؤ، یہ میرے دو بچے اون و محمد کو بھی ساتھ لیتی جاؤ، اگر راستے میں کہیں حسین کو جنگ کرنی پڑ جائے تو میرے ان بچوں کو حسین پر قربان کر دینا۔ عزاداروں، وقت گزر گیا، بی بی زینب پہنچ گئی حسین کے ساتھ کربلا میں، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، جب اصحاب شہید ہو چکے۔ ہاں پہلے ایک اور بات عرض کر دوں، شب عاشور حسین خیمے سے نکلے، جائزہ لینا چاہتے ہیں خیموں میں کیا ہو رہا ہے، اصحاب کیا کر رہے ہیں، بیبیاں کس حال میں ہیں۔ چلتے چلتے جو اپنی بہن زینب کے خیمے کے پاس پہنچے، اب جو جھانک کے اندر دیکھا کیا منظر تھا، بی بی زینب ریت پر بیٹھی ہیں، اون و محمد کو پاس بٹھایا ہے اور آہستہ آہستہ ان سے کہہ رہی ہیں کہ دیکھو کل جب شہادتیں پیش کرنے کے لیے حسین کے ساتھی جائے، تم دونوں اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا، مجھے حسین کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ عزاداروں وقت آ گیا، دونوں بیٹے ماں کے کہنے پر عصر عاشور امام حسین سے اجازت لینے کے لیے پہنچے۔ اجازت دینے میں ہچکچاہٹ ہے، یہ عبداللہ کی امانتیں ہیں، عبداللہ یہاں پر نہیں ہیں، ان امانتوں کی حفاظت کیسے کروں۔ اب بی بی زینب نے سفارش کی، بالآخر اجازت مل گئی۔ عزاداروں دونوں شہزادے میدان میں گئے، ایک نے لشکر کی دائیں سمت پر حملہ کیا، ایک نے بائیں حصے پر حملہ کیا، کئی لائنوں کو فن نار کیا، بدنوں پر زخم لگنے شروع ہوئے، دونوں مشغول جہاد ہیں۔ اچانک اون کو محمد کی آواز آئی، بھیا ذرا میری طرف توجہ کرنا، میں گھوڑے سے زمین پر آتا ہوں۔ بھائی نے دیکھا محمد کو، گھوڑا دوڑایا، خود بھی زخموں سے چور ہیں۔ خلاصہ کروں، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ دوسرا بھائی بھی زمین پر گرا، اب پکارا مولا حسین ہماری خبر لیجئے۔ حسین کسی شیر کی طرح آئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، ایک کو دائیں ہاتھ میں، ایک کو بائیں ہاتھ میں، اب لشکرگاہ کی طرف، اپنے خیموں کی طرف جا رہے ہیں حسین۔ میں تصور کیجئے گا کیا سوچ رہے ہوں گے، زینب کیسے دیکھے گی اپنے بیٹوں کو، اپنے شہزادوں کو زینب کیسے دیکھے گی۔ دونوں شہزادوں کے پاؤں زمین پر خط کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حسین دونوں شہزادوں کی لاشوں کو خیموں میں لائے، ایک عجیب بات ہو گئی۔ حسین جب بھی کسی شہید کا لاشا لاتے تھے، سب سے پہلے بہن کو منتظر پاتے تھے، سب سے پہلے زینب کو منتظر پاتے تھے، تاکہ حسین کی مدد کرے، تاکہ حسین کو تسلی دے۔ بہن بھائی ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے تھے، لیکن حسین دیکھ رہے ہیں، باقی بیویاں تو موجود ہیں لیکن زینب دکھائی نہیں دیتی۔ پوچھا دیکھو ذرا زینب کہاں ہے، میری بہن کہاں ہے۔ بیویاں بی بی زینب کے خیمے میں آئی، کیا دیکھتی ہیں، خیمے میں ریت پر جناب زینب سجدے میں گری ہے۔ خالق تیرا شکریہ، تو نے میرا ہدیہ قبول کر لیا، حسین کے کام آ گئے میرے بچے۔ آواز دی، بی بی زینب آپ یہاں ہیں؟ باہر بھیا حسین آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ سجدے سے سر اٹھایا، چلی اپنے شہزادوں کی زیارت کے لیے۔ اب جو آئی وہاں پر جہاں دونوں شہزادوں کی لاشیں حسین نے اکٹھی رکھی تھی، کوئی کلام نہ کیا، لاشوں کے درمیان آئی، دونوں لاشوں کو ایک طرف کیا، لاشوں کے درمیان بیٹھی، علی کی بیٹی کا سر پھر سجدے میں گیا۔ خالق تیرا شکریہ، حسین کے سامنے سرخ رو کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔